بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. بزرگوں نے کالی ٹوپی کو اور لال ٹوپی کو منع فرمایا. کسی قسم کی بھی ٹوپی ہو کوشش یہ ہونی چاہیے سفید ہو، ڈیزائنوں والی ٹوپی نہیں ہونی چاہیے. جو وقت لگا رہے ہیں حضرات ان کے لیے تو ہمارے دوستوں کا بھی فرض ہے، دیکھیں گے لال ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا کالی ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو بدل دیں، باقی کو بتا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالی ٹوپی کے لیے تو جو منع کرتے ہیں وہ تو بتا دیا جاتا ہے بیان میں، کہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا نہیں، تو اپنا شوق پورا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ ہمارے پاس ٹوپی ہے، لوگ مولوی نہ کہیں. ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی، حضرت والا سے عرض کیا کہ لوگ مجھے مولوی مولوی کر کے پریشان کرتے ہیں. حضرت والا پیارے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو مولوی کا مطلب پتا ہے؟ خاموش. فرمایا حیدرآبادی، سکھروی، کوئٹوی، مولوی، مولا والا. فرمایا آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کی زبان مبارک فرمائے، مجھے اللہ واقعی مولوی بنا دے، مولی صاحب گاجر صاحب نہیں، مولوی بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے. آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی بنا دے اپنی رحمت سے. لال ٹوپی کو کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ اگر پوچھنا ہے تو خانقاہ میں آ کر پوچھ لیں، میں مائک پہ نہیں بتا سکتا کہ لال ٹوپی کیوں منع ہے. جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے. اسی طرح ڈیزائنوں والی عزت فرماتے تھے، رنگین ٹوپیاں پہن کر سنگین مت بنو، سادگی کے ساتھ رہو. وہ لال ٹوپی کا تو میں نہیں بتا سکتا یہاں پر، میری مجبوری ہے، کیا کریں. وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں، بتا دوں گا. دوسرا یہ کہ ایک صاحب کی موبائل کی بے اصولیاں، جو وقت لگانے والے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، سمجھایا گیا ان کو. ایک کا تو موبائل بند کر کے رکھ دیا گیا، پھر میں نے پتا کرنا شروع کیا تو پتا چلا میری غیر موجودگی میں جس کو دیکھو فون پہ باتیں کر رہا ہے. تو کل آدھے دوستوں سے مشورہ ہو گیا جو ذمہ داران ہیں، سب نے یہی کہا کہ موبائل بند کر کے رکھنا چاہیے. بہت عرصہ ہوا ہے، تبلیغی جماعت میں بھی اس پہ پابندی ہے. ہمارے پھپھی کے بیٹے گئے تھے چلے میں، بابا سے ملنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ 40 دن میں 2 دفعہ موبائل چارج ہوا ہے. کب بند؟ ضروری ہے تو ٹھیک، اور وہاں پیغام کسی کو ضروری دینا ہے تو فون نمبر بتا دیا جاتا ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ یا 5 ٹیلی فون ہیں، چار ہیں جن کا نمبر دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو مشورے کے کمرے میں ہوتے ہیں ان کا نمبر بھی دیا جا سکتا ہے. آج انشاءاللہ باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیا جائے گا. ڈنڈا ضروری نہیں، اپنے اوپر ایک حاکم کو مقرر نہ کریں، خود اپنی بے اصولیوں کو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا وقت کتنا ضائع جاتا ہے اس میں. اور کئی لوگوں سے پوچھ چکا، معمولات پورے نہیں، قرآن پاک کا ایک پارا نہیں، چاروں تسبیحاں بھی نہیں، بیشتی دروے کا 7واں حصہ بھی نہیں، صلاۃ الحاجات بھی نہیں، اللہ سے گڑگڑانا بھی نہیں. موبائل موبائل موبائل، یہ کام نہیں آئے گا موبائل. ضرور نہیں ہے کہ شیخ کہے کہ ایک پارہ پڑھو، آپ کا میرا بھی تو فرض ہے نا، اپنا قرآن پاک ٹھیک کرائیں. بڑے پڑھے لکھے بڑے پڑھے لکھے، سورہ فاتحہ میں 26 غلطیاں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 26 غلطیاں نکالتے تھے. اس نے 2-3 ایسی غلطیاں جس سے ترجمہ غلط اور ایسا غلط کہ گناہگار ہو جائیں. جن کو بیٹیوں کو پڑھانے کا شوق ہے وہ اپنے بیٹیوں سے سورہ فاتحہ سن لیں، التحیات سن لیں. ان کو خود ہی پتا ہے کہ ہم نے بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن پاک پڑھایا ہی نہیں. وہ کہاں قرآن پاک پڑھیں گے، کالج میں، یونیورسٹی میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایسی تربیت کی فکر نہیں کہ جو دین پر چل رہے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے حال پر زیادہ اللہ فضل فرمائے کہ بولنا آسان عمل کرنا مشکل. کل ایک مضمون بیان ہوا تھا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی. ان کو ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو ملا دکیانوسی اور آج کل تو ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ، ایسے ایسے کہ کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کیا سے، تمہارے پاس کار بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار بھی نہیں ہے. تو اس کا جو حضرت نے جواب دیا آدھا بیان ہو چکا تھا، باقی آگے کا عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا، شور نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، نہ غیبت کرتا ہے نہ سنتا ہے، اور بیان میں سوتا بھی نہیں ہے، اچھا کوئی بات نہیں، تو تواضع، کوئی معافی مانگے اسے پہلے ہی معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا، اس کی غیبتیں نہیں کی، اس پہ بہتان نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا لیکن جب حدیث پاک کا ذکر آئے تو جو دل میں اس کا مفہوم یاد ہے، جو حضرت سے سنا کہ جو اللہ کے لیے للہ کی قید ہے، سلام میں پہل کیا، آئیے آئیے بیٹھیے بھائی، کعوہ پلا، آپ ہمارے مہمان ہیں، آئے بھائی کھانا، اور یہ، اور دل میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو للہ کی قید جو تھی وہ تو نکل گئی. آپ کچھ اداس ہیں آج، کچھ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا بیوی نے آپ کی مرغی تو نہیں چڑائی آپ کی؟ بس ٹھیک ہے پھر تو سب پریشانی کیا بات ہے. تو اللہ کے لیے للہ کی قید ہے، صرف اللہ کے لیے. کیا ہوگا؟ اللہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، میں نے خامخواہ معاف کر دیا، میں گردن دبا دیتا، یہ فلاں ایف آئی آر کٹوا دیتا، خامخواہ میں نے چھوڑ دیا، اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، لوگوں کی نظر میں بڑا ہوگا. من تکبر وضعہ اللہ، اور جو بڑائی اکڑ، حق بات نہ مانے، کسی انسان کو حقیر سمجھے، انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور گالی دے دی، اس کو چپ کرا دیا، شور کرا دیا، وہ بیچارہ چپ ہو گیا، دیکھا مولانا کو خاموش کرا دیا، اپنی نظر میں بڑا ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں سے سور اور کتے سے بھی زیادہ گرا دیں گے لوگوں کی نظروں میں. جیسے کل عرض نہیں کیا تھا شام میں یا رات میں، رات میں شاید عرض کیا تھا، اتنے اخلاق خراب، اتنے اخلاق خراب کہ جب انتقال ہوا، کوئی حیدرآباد سندھ کی بات ہے، کوئی نہیں آیا، دونوں بیٹے، اتنا ایسا حالت ان کی بدتمیزی وغیرہ کی، کوئی بھی نہیں آیا، چار مزدوروں کو بلانا پڑا جنازے اٹھانے کے لیے. یہ اکڑ کام نہیں دیتی، یہ غصہ، یہ تکبر کی شاخ ہے، یہ بدگمانی بھی، اسی بدگمانی سے اللہ سے دور ہو گیا، مردود ہوا شیطان، اسی غصے سے لوگ ان کو عزت نہیں دیتے، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، گھر بھی گیا، کاروبار بھی کیا، جو دیکھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھائی غصے کا پاگل ہے یہ، گالیاں دے گا، گریبان پکڑے گا، کپڑے پھاڑ دے گا، سب دور ان سے. بتا رہا ہوں نا کہ جنازہ اٹھانا کوئی نہیں آیا نا، ہر وقت دونوں بھائی انتقام، لڑائی، جھگڑا، غصہ، والد کے جنازے میں کوئی بھی نہیں آیا، چار مزدور بلانے پڑے. اس پر کتاب بھی الگ ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. ایک ہم ہے کہ چار نفل پڑھ لیے، ذکر کر لیا، بیان کر لیا اور رونا آ گیا تو سمجھے کہ ہم ولی ہو گئے، حالانکہ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. اور ایک حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ تھے، مصر کے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، پانی کی سخت قلت ہے. فرمایا کہ ذنون کو مصر سے نکال لو کہ اس کی شامت اعمال سے اللہ کی مخلوق پریشان ہے. اذلتن علی المؤمنین، اپنے ایمان والے اللہ کے پیاروں کی نشانی ہے، جو اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں. اور یہ صرف زبان سے ہی نہیں کہا بلکہ خود مصر سے نکل گئے اور باہر جا کر دعا کی کہ اے اللہ، ذنون نے مصر کو خالی کر دیا، اب آپ ابر کرم کو حکم دے دیجئے کہ پانی برسا دے، میری شامت اعمال کا اثر مخلوق پر نہ پڑے. میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک ہم لوگ ہیں، یا اللہ میرے جیسا نالائق کوئی نہیں، یا اللہ میرے جیسا کمینہ کوئی نہیں، یا اللہ باہر نکلتے ہو کہ کوئی کہے او کمینے ادھر آؤ، او ذلیل آدمی ادھر آؤ، واسطی نہ چڑھا کر سیدھا مکہ ماریں گے، ناک کو ہی پنچر کر دیں گے. کہ یار غصہ کیوں کرتے ہو؟ ابھی آپ خود ہی تو اللہ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ اللہ میں کمینہ ہوں، میں نالائق ہوں، تو بولنے سے تھوڑی آدمی آپ. لیکن یہ تین جملے جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پڑھ لیں نا صبح و شام، مانگ لیں اللہ سے، تکبر قریب بھی نہیں آئے گا. ایک صاحب نے کہا حضرت اتنے عرصے سے یہ جملے پڑھ رہا ہوں، اثر ہی نہیں ہو رہا، دل میں ہی نہیں اتر رہے. فرمایا تیرا کام مانگنا ہے، دل میں اتارنا رب کا کام ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ اپنا نام لگا کر، اے اللہ فیروز کمتر، حقیر، نالائق اور کمینہ ہے، تمام مسلمانوں سے فی الحال معلوم نہیں کس کو کہ کیا ادا اللہ کو پسند ہو اور ہماری کس بات پہ پکڑ کا خطرہ ہو. نمبر دو, اے اللہ فیروز کمتر حقیر نالائق ہے, تمام جانوروں سے کافروں سے فی المعال. کتنے لوگ گھبرا جاتے ہیں, یہ کیسے بھائی جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہوگا اور خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہوا حساب کتاب ہوگا, اللہ بچائے مجھ سے میدر مومن کو, پھر کافروں سے کیوں؟ کوئی کافر کسی وقت بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے, خاتمہ ایمان پر اس کا ہو سکتا ہے. اس لیے انجام کے اعتبار سے فی المعال, انجام کے اعتبار سے اللہ میں تمام جانوروں سے سور اور کتے سے بھی کمتر ہوں. چاہے سور حرام ہے اس کا گوشت, چاہے کتے کا لعاب نجس ہے, لیکن ان کا حساب کتاب تو نہیں ہے نا بھائی. ہے نا سینگ والی بکری جس نے مارا ہوگا, قیامت کے دن جس کو سینگ نہیں ہوں گے اس کو سینگ دیے جائیں گے, بدلہ دلایا جائے گا, مارو اس کو سینگ, پھر مٹی ہو جائیں گے. کافر چلا اٹھیں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش ہم بھی مٹی. اب کاش تھوڑی ہوتا ہے کوئی, یہ توازو سیکھنی ہوتی ہے جناب. اللہ کے لیے توازو ہو یہ سیکھنا ہے. انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں, شب برات سر پر ہے, بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہوں گے ان سے زیادہ کی مغفرت اس رات میں ہوگی, لیکن ماں باپ کے ستانے والے کی, شراب پینے والے کی, ناحق ستانے والے کی, اور چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو ٹخنا چھپانا حرام ہے اس رات میں, وہ بھی محروم کر دیے جائیں گے. بہانے کرتے ہیں کہ میرا پیٹ نکلا ہوا ہے, تو لاؤ بھائی پیٹ نکلا ہوا ہے تو چھپانا کیا اجازت ہے, ہم کو فتویٰ لا کر دو, دلیل لا کر دو. ارے یہ کہنا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے, اپنے آپ خود کو نیک سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کیسے فیصلہ کر لیا ہمارے اندر تکبر نہیں ہے؟ پھر سب کہیں گے ہم ٹکنا چھپاتے ہیں, ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. تکبر کے دو جز ہیں, بطر الحق غمت الناس, حق بات کہاں قبول کر رہا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, یہ حدیث پھر کیوں ہے؟ لا تسبل ان اللہ لا یحب المسبلین, یہ حدیث پاک کیوں ہے؟ ٹکنا مت چھپاؤ, ٹکنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتے. اور کھڑے ہونے اور چلنے کی حالت میں مسلم شریف کے چار عذاب کیوں ہیں؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ بات نہ فرمائیں گے, ولا ينظر الیہم, اللہ شفقت سے نہیں دیکھیں گے, ولا یزکیہم, تزکیہ کی بھیک نہیں ملے گی, ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ تین لوگ کون جس پر یہ چار عذاب ہیں؟ نمبر ایک, تشریح کے ساتھ مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ٹخنا چھپانے والا مرد چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پیٹ تن جاتا ہے, جب صبح اٹھیں گے پیٹ اندر ہوگا, جب اللہ اٹھائیں گے فجر کی نماز کے لیے ٹخنا چھپا ہوا ہوگا. حرام کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں بیت الخلاء میں, حرام کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں بیت الخلاء سے, مسجد قریب آئی اوپر کر لیا. یہ نماز کا صرف حکم نہیں ہے, یہ چلنے اور کھڑے ہونے کا حکم ہے. عورتوں کو حیا نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, انہوں نے پنڈلیاں کھولی ہوئی ہیں, اور ہم مرد جو ہے وہ نعوذ باللہ چھپا رہے ہیں. بڑی حیا آ رہی ہے جی, مجھے بڑی حیا آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ پیسے نہیں ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں, فَإِنَّ حَقِيقَتَ الْحَيَا أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ, کہ ہمارا پالنے والا, ہمارا رب, ہمارا محسن ہمیں نافرمانی میں نہ دیکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کے اندر ہمیں نہ دیکھے, یہ ہے حیا. ناچتے ہوئے حیا نہیں آتی. چار عذاب, نمبر ایک ٹخنا چھپانے والا مرد کھڑے اور چلنے کی حالت میں, نمبر دو جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا, نمبر تین احسان کر کے جھٹلانے والا. ارے صاحب میں نے ماموں کے بیٹے کو دکان کھول کر دی, وہ آج اتنا آ گیا ہم کو چائے بھی نہیں پلاتا. حضرت فرماتے تھے بھکاری چائے کے لیے تم نے کام کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا؟ چائے پلائے نہ پلائے ہمارا کیا واسطہ. لیکن یہ کتنی نازک باتیں ہیں. جو کہتے ہیں تزکیہ کیوں فرض ہے, پوچھو کیوں فرض ہے بھائی, دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ لے لو کہ اصلاح کیا ہے, تصوف کیا ہے, یزکیہم کیا ہے. مفتی محمد نعیم صاحب جب دارالعلوم میں تخصص کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے لکھوایا تھا, پھر اللہ برار میں چھپا تھا, پھر اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. کس انداز سے سمجھایا ہے, سبحان اللہ. موجود ہے چیزیں, لیکن جب دوائی موجود ہے کھانے کے لیے تیاری نہیں ہے, فائدہ کیا ہوگا؟ ارے صاحب سب مولوی ایسے ہیں, سب مدرسے ایسے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر کا قصور مت کرو, हॉस्पिटल का कसूर मत करो। डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक कहा था 8-8 घंटे पर खाया, डॉक्टर ने जो मिर्चों वाले खाना खाने से मना किया था वो बात मानी, फिर डॉक्टर का क्या कसूर है? दवाई खा नहीं रहे, ताकत का कैप्सूल सर्वेक्स टी खा नहीं रहे, जहर से बच नहीं रहे, डॉक्टर का कसूर है। फरमा खुदा के वास्ते मशायख और खानकाओं को बदनाम मत करो, पकड़ का खतरा है। तबलीग जमात हो, मदरसा हो, खानका हो, मकतब हो, इनको बुरा मत कहो। मैं बुरा हूं, ये तो दीन के शोबे कुरान पाक में है। एक अगर कोई गलती करता है तो उनका क्या कसूर है भाई? ये तो हॉस्पिटल है, सब हमारे जैसे मरीज ही वहां जाते हैं, अपना गुनाह करके बहाना बना लेते हैं, साहब मैं इसलिए नहीं जाता, मैं अपने बच्चे को इसलिए मदरसे में नहीं पढ़ा रहा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मदरसे का क्या कसूर है अल्लाह के बंदे? वहां तो तफसीर सिखाई जा रही है, दुआ मांगना सिखाया जा रहा है, अहदीस मुबारक पढ़ाई जा रही है, दरसे कुरान सिखाया जा रहा है, क्या क्या नहीं सिखाया जा रहा। अब अगर हम मदरसे में जाकर नंगी फिल्में देखेंगे तो मदरसे का क्या कसूर है? हर 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 तालिब इल्म पर एक उस्ताद मुकर्रर होगा जो 24 घंटे साथ रहे, बैतुल खला में कैमरे लगे होंगे कि बैतुल खला में क्या कर रहा है, हाथ से जवानी तो नहीं बर्बाद कर रहा, फिल्म तो नहीं देख रहा, हर कैमरे लगे हुए होंगे उसके अंदर। ये अल्लाह को बातें पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को ये, अल्लाह ताला को एक अदा पसंद है, रब्बना ग़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जान पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह को पसंद है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ अन्नी, अल्लाह को ये चीजें पसंद है, वफ़ अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, ये अल्लाह को चीजें पसंद है। अकड़ पसंद थोड़ी है, साहब मैं इसलिए खानकाओं में नहीं जाता, वहां पर पुराने पुराने अमल नहीं करते, अमल नहीं करते वो जाने तेरा क्या वास्ता, उन्होंने अपने शेख को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है, तो जिस चीज का ठेका लिया हो वो तो वो काम करेगा। हजरत फरमाते थे भाई अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, इनाम याफ्ता चार तबके हैं, नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं सताया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कितना सताया गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतना कौम मारती थी, हजरत फरमाते थे कितना अरसे तक बेहोश रहते थे, 950 साल तबलीग किए, 950 साल अपना ही बेटा ईमान नहीं लाया, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई। ये जिसके दिमाग में बगावत होती है उसको ये चीजें समझ में नहीं आती। शबे बरात में टखना छुपाने वाले की मफ़रत नहीं होगी, जो कहते हैं तज़किया क्या है, गुनाह छोड़ने का क्या असला क्या है, उनसे पूछो इस रात में कीने वाले की बख्शिश नहीं होगी, पूछो कीने का मतलब क्या है, खुद पता चल जाएगा। कीने वाले की मफ़रत इस रात में नहीं होगी, इंतकाम की आग में जलना और उसको बेइज्जत करने की फिक्र करना, उसके ऊपर बोतान लगाना, कीना बुग्ज, ये उस रात में अब बस ये फोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे, जो गलती की है माफ कर दो, क्या गलती की है बताओ ना, मोबाइल चुराया है या क्या किया है बताओ, सोने की अंगूठी चुराई है बताओ, माफ कर दो, कैसे माफ करेगा कोई, जो गलती हो गई है माफ कर दो, मोबाइल चुरा लिया, घर गए रिश्तेदारों में मोबाइल पार करके निकल गए। यहां खवातीन का जहां बयान होता है, वहां से चंद दिन पहले एक खातून का बड़ा मोबाइल, वो बयान सुनवा रही थी दूसरी खवातीन को, पार हो गया, दारुल उलूम देवबंद में चोरी हुई, देखें जरा सबक सुनना, जरा सबक ताजा कर लें, दारुल उलूम देवबंद में चोरी हुई, पुलिस आ गई और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि कमाल है वो तालिब इल्म चोरी करता है, पर खबरदार अगर ये नाम लिया दोबारा तो तालिब इल्म मर जाएगा, चोरी नहीं कर सकता। चोर तालिब इल्म के रूप में आया है, चोर तालिब इल्म के रूप में आया, ऐसे बदबख्ती है कि खानकाओं में लोग नहीं छोड़ते, बदमाशी करने की कोशिश करते हैं खानकाओं में। अभी पिछले दिनों ईशा के दिए मैं बैतुल खला में गया हूं और एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला, चार चार पांच पांच वक्त यहां आने वाला, अरसे से नारे मारना वगैरह, तुसी फलाओ पता नहीं क्या क्या। एक मैं बैतुल खला में हूं, एक लड़के से गंदी मजाक करने की कोशिश की, जब शहवत चढ़ती है ना तो आदमी ये नहीं देखता कि दांत बाहर निकले हुए, शक्ल भूसी टुकड़े जैसी, और उसका भी खरीदार हो गया भाई कोई, अब वो उस दिन से उनका दिमाग खराब है कि मैं कोई हुसन में अव्वल नंबर आया हूं, जो दिमाग ही टेढ़ा चलता है उसका भाई साहब का। भाई हजरत फरमाते थे हर गिरी पड़ी चीज का कोई खरीदार है, تو یہ چیمپئن نہ بنو کہ میرے سے مذاق ہوا میں کمال ہے, یہ سوچو کہ میں نے کوئی اشارہ تو نہیں دیا تھا. بھائی دوسروں سے بدگمانی کیوں کرتے ہو, اپنے سے کرو. سوچو مجھ میں نے کوئی اشارہ دیا ہوگا جو, ورنہ اس کی ہمت کیسے ہو. ارے میرے کمرے میں کونے میں ساتھی کھڑے ہیں نکل رہے ہیں نماز کے لیے, اور یہ بھائی صاحب جو ہے وہ ڈانٹا کیوں نہیں, بیوقوف مارا کیوں نہیں. پھر اس کو بلایا گیا, او نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں جناب وغیرہ. اور جب کیمرے وغیرہ دکھے تو میں دھکا دے رہا تھا, کیوں بھائی کوئی ٹرک بند ہو گیا جو تو دھکا دے رہا ہے اس کو. آخر میں اس کو کہا آئندہ اگر یہاں نظر آئے نا بڈھے تو پتا چل جائے گا. یہ آپ بتاؤ, اب آپ حضرت مجدد نے بوڑھوں کو احتیاط کا حکم سمجھایا اور پانچ یا چھ صفات پر احتیاط ہیں ان کو لکھا ہوا بوڑھوں کو, یہ بوڑھوں کو زیادہ احتیاط کرنی ہے. اب بتاؤ ایک سفید داڑھی بوڑھا نمازی پہلے صف کا بیانات سن رہا ہے, اس میں لڑکوں پر احتیاط کا بیان ہو رہا ہے, اور واقعی حضرت کی بات یاد آ گئی کہ کوئی گری پڑی چیزوں کا کوئی نہ کوئی خریدار ہوتا ہی ہے. وہ اس بات میں پوچھ لینا کیا بتائی تھی حضرت مارنی. تو یہ ایسی نیک جگہوں کو بولنے سے پھر پکڑ کا خطرہ ہو جاتا ہے. جو تبلیغ جماعت کے لیے بولے گا اٹھا کے اللہ اگر توبہ نہیں کی نا کھوپڑی بٹ جائے گی. پورے دنیا سے ایک فتویٰ لا کر دے دو, آیا چھوڑو بھائی مولوی فتویٰ کیا ہے, ایسے ہزار فتوے ہم لا سکتے ہیں. ایک صاحب کو کوئی جھگڑا ہوا فتویٰ ہوا تو فتویٰ دوسرے کے نام پر گیا, اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں میں فتویٰ لینے جا رہا ہوں تو آپ کو جو لکھ کر دینا ہے لکھ کر دے دیں, کل کو آپ کہیں کہ میں نے دھوکہ دیا ہے. فتویٰ آ گیا, ان سے کہا دیکھیں یہ فتویٰ آ گیا ہے جو آپ نے کہا تھا جو میں نے کہا تھا یہ فتویٰ ہمارے فیور میں آیا ہے, آپ پڑھ لو آپ, اور آپ کو جہاں اور پتا کرنا ہے کر لو, جو آپ جہاں سے آپ کہیں گے بنوری ٹاؤن یا جو بھی آپ کہیں گے میں اس کو بھی مان لوں گا. سنو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ایسے سو فتوے میں بھی لا سکتا ہوں, میں ایسے فتووں کو نہیں مانتا. اب اس فتوے میں لکھا ہے قرآن پاک, اس فتوے میں لکھا ہے حدیث مبارکہ, اور یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں. اس نے کیا جملہ کہا, اس نے لورا لائی کے پہاڑ سے تو نہیں آیا. آپ سن رہے ہیں فرونیت کا جواب, اور کون ہے جو وہ لوگ جو پورا پورا مہینہ احتکاف کرتے ہیں حرمین شریفین میں, وہ لوگ جن کی قضا نہیں ہے تہجد لیکن اللہ والوں سے دوری, علماء سے دوری. اب ایسا شخص آپ سوچو جو فتوے کے لیے یہ بول دے گا مجھے کسی فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے فتوے میں سو لا سکتا ہوں. یا کوئی یہ کہہ دیتا ہے میں ایسے فتوے کو نہیں مانتا, پڑھ تو صحیح بھائی, تکبر کیوں کر رہا ہے, پڑھ نہ. ہو سکتا ہے اس نے فتوی لینے والے نے جھوٹ لکھا ہو, کوئی بات نہیں, آپ اس فتوے کی کاپی لگا کر جو اپنا سچ ہے وہ اسی جگہ یا دوسری جگہ لے آؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ فتویٰ لیتے ہیں دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے, یہ سو سال پہلے فرمایا تھا. ہر جگہ دکھاتے پھریں گے دیکھو میں بے گناہ ہوں, دیکھو مفتی صاحب نے ان کے لیے کیا کہا ہے, دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ لیتے ہیں, آپ سوچو ذرا. اور حضرت مجدد نے فرمایا کہ بعض لوگ, یہ اصلاح انقلاب امت میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ کئی جگہوں سے فتوے لیتے ہیں, غلط ہے. فرمایا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے تو صرف دو جگہ سے لے لیں آپ, پھر اپنے ایمانداری سے فیصلہ کرو اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے, ایمانداری سے لکھو جو جواب آئے. اور فرمایا ایک مفتی صاحب کی بات دوسرے مفتی صاحب کو مت بتاؤں, ان میں غلط فہمیاں دوریاں مت کراؤ. کون صاحب سو رہے ہیں بھائی, ذرا اٹھانا ذرا بھائی, جیکب آباد آ گیا بھائی, کیسے ٹھاٹ سے سو رہے ہیں, اٹھانے سے بھی نہیں اٹھ رہے. حضرت نے فرمایا جب نیند آئے بچہ کھڑے ہو جاؤ جا کر, یا سامنے آ کر بیٹھ جایا کرو, پھر دیکھتا ہوں نیند کیسے آتی ہے. ایک آدمی نے سنا کہ بیان کرنے والے کے بالکل قریب بیٹھنا چاہیے, بیان کرنے والا تھا جلالی, یہ آ کے سامنے بیٹھ گئے. ان کی عادت تھی ہر بات میں کہتے تھے ہوں, امام صاحب جلالی تھے. کہ تین قسم کے لوگ دوزخ میں جائیں گے, اس نے کہا ہوں. غصہ آ گیا کہ یہ بدتمیز آدمی, کہ ایک وہ جو شراب پیے اور توبہ نہ کرے وہ دوزخ میں جائے گا, اس نے کہا ہوں. اب اور اس کا پارا چڑھ گیا کہ عجیب نالائق آدمی ہے. دوسرا وہ سود خور جو توبہ نہ کرے دوزخ میں جائے گا, اس نے کہا ہوں. کہ پھر ماری لات کا تیسرا, یہ نہیں جائے گا, یہ نہیں جائے گا تیسرا. اب یہ اپنی طرف سے میں بڑھا رہا ہوں, آخر میں نیند غائب ہو گئی, نیند غائب ہو گئی میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں, اس میں بڑھانے میں منع تو نہیں مفتی صاحب؟ نہیں منع, مخلوق کی بات ہے نا, اس میں بڑھا سکتے ہیں. قرآن پاک حدیث پاک میں کچھ نہیں, وہ تو پھر اللہ معاف فرمائے معاملہ ہی اور ہو جائے گا. ایک صاحب جلد بائنڈنگ بہت اچھی کرتے تھے, بہت اچھی بائنڈنگ بہت اچھی کرتے تھے ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک عادت تھی اس میں ترمیم کر دیتے تھے کتاب میں. ایک مولانا صاحب تاجکستان یا جو بھی وہاں گیا اور جا کر کہا بھائی آپ بائنڈنگ اتنا اچھا کرتے ہیں اور بہت تعریف سنی ہے لیکن آپ کی حرکت بہت بری ہے, کہ آپ اس میں امینڈمنٹ کر لیتے ہیں. دیکھو بھائی میں آپ کے سامنے قرآن پاک لایا ہوں, آگے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے, اس میں کچھ گڑبڑ نہیں کرنا. کیا مولانا صاحب آپ تاجکستان سے آئے یا ازبکستان سے آئے؟ بھائی قرآن پاک میں کوئی بدبختی ہے جو میں خدا نخواستہ قرآن پاک میں کچھ کروں؟ مولانا آپ بھی کمال کرتے ہیں, بدگمانی تو حرام ہے. کہا اچھا بھائی تو جان چھوڑ, تو بائنڈنگ کر لیں. کب آؤں؟ کہا چھٹیوں میں آنا تاکہ گھر نہ جا سکو. سمجھ رہے نا, پھنسانے کے طریقے پہ دیکھنا پڑتے ہیں نا. یہ آئے سات دن کے بعد, کہا سات دن کے بعد آ جانا. سات دن کے بعد آیا, کہا بھائی جان بائنڈنگ کر دی؟ کہاں یہ دیکھو. کہا زبردست ماشاء اللہ آپ نے قرآن پاک کی بائنڈنگ کی ہے. دیکھ بھائی کچھ آپ نے امینڈمنٹ تو نہیں کیا, کچھ ترمیم تو نہیں کی؟ کہ یار مولانا آپ کمال کرتے ہیں بھائی, قرآن پاک میں اور ترمیم. بس ایک بات سمجھ میں نہیں آیا, بتاؤ ابو لہب مردود تھا یا نہیں تھا؟ کہاں فرعون وہ بھی تو شیطان. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن پاک میں ابو لہب کا نام بھی لکھا ہوا ہے, فرعون کا بھی لکھا ہوا ہے, شیطان کا بھی لکھا ہوا ہے. مولوی صاحب ڈر گئے. تو پھر کب؟ پھر میں نے وہ جگہ وہاں سے ہٹا کے تیرا اور اپنا نام لکھ دیا ہے. قرآن پاک میں کوئی امینڈمنٹ نہیں, تیرا اپنا نام لکھ دیا ہے. نینے غائب ہوئی بھائی؟ ہاں یہ حسرات اللہ ہے, ہمارے بس میں نہیں ہوتا. کل کون سی ایسی کی بات آئی, ابھی اللہ نے ہسا دیا. اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ, ذنون نے مصر کو خالی کر دیا, اب آپ ابرے کرم کو حکم دے دیجئے کہ پانی برسا دے, میری شامت اعمال کا اثر مخلوق پر نہ پڑے. اپنے نفس پر اس قدر بدگمانی رکھتے تھے, اور صرف گمانی نہیں یقین تھا کہ میں ایسا ہی برا ہوں. یہی وجہ تھی کہ وہ حضرات اللہ کے پیارے تھے. اگر ان کے اخلاص اور فنائیت اور ابدیت اور ان کے نور خشیت کا ایک ذرہ ہمیں مل جائے تو ہماری ناپاک جانیں پاک ہو جائیں. دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ, نزول دیکھیں آپ کتنا حضرت کو اللہ نے اپنا پیار دیا تھا, نور دیا تھا, لیکن کہ ہمیں ایک ذرہ ہمیں مل جائے اور ہماری ناپاک جانیں پاک ہو جائیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نگاہوں میں حقیر کر دے. معافات اس کو الگ کر دینا پھر, جو حضرت میر صاحب کو ستانے کے بارے میں بہت سے لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں. نفس اور شیطان کی قید سے محفوظ فرما دیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے راستہ مارتا ہے, اور اللہ کا فضل خاص شامل حال نہ ہو تو آدمی اس کے چالوں سے بچ نہیں سکتا. کبھی کہتا ہے کہ تم نے بڑے مجاہدے کیے ہیں, تم تو بہت مقرب ہو گئے. کبھی کہتا ہے کہ تم نے اپنے شیخ کی بہت خدمت کی ہے, اور فلاں تو نے تو بہت ہی کم خدمت کے بھی ہے. کبھی کہتا ہے کہ تم نے اپنے استاذ کی بڑی خدمت کر دی, ماں باپ کا حق ادا کر دیا, حالانکہ حق ادا نہیں ہو سکتا. تم درجے میں اس سے زیادہ ہو. کبھی کوئی دعا قبول ہو گئی یا کسی نے تمہارے امر بالمعروف کو قبول کر لیا تو شیطان کہتا ہے کہ اب تم مقبول بندے ہو گئے, کہ دعا قبول ہونے لگی اور تمہارے باتوں میں اثر پیدا ہو گیا, لوگ تمہاری بات سے متاثر ہونے لگے ہیں, عمل کرنے لگے ہیں. غرض طرح طرح سے راستے مارنے کی کوشش کرتا ہے, حالانکہ نیکیاں سب اللہ کی عطا ہے. ہم لوگ اپنے ضعیف ایمانوں کی بدولت اس کے سامنے ایک بچے کی طرح ہیں, اور وہ ایک خوران ٹھگ ہے شیطان, جس کے سامنے بچے کی کوئی حقیقت نہیں, جس کے سامنے بچہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اور جس طرح چاہتا ہے اسے ٹھگ لیتا ہے. جس کے سامنے بچہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جس طرح چاہتا ہے اسے ٹھگ لیتا ہے. بس دوستو, اگر اللہ کا خاص فضل شامل نہ ہو تو ہمیں لمحہ بھر میں شیطان گمراہ کر دے. اسی لیے ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ شیطان سے میری پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بغیر میری پناہ کے تم اپنے دست و بازو کے بدولت اس کے مکر و قید سے نہیں بچ سکتے. اس لیے جب کوئی میلان دل میں پیدا ہو فوراً دعا مانگنی چاہیے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. پھر فرمایا کہ یہ جو زیادہ نہیں پڑھنا ہے, یہ تین دفعہ پڑھ لیا، پانچ دفعہ پڑھ لیا، سات دفعہ پڑھ لیا. پھر فرمایا کہ مخلوق کو نگاہ سے گرانے میں اور حقیر سمجھنے میں بہت باریک فرق ہے، جو کل اس پر عرض ہوا تھا، عرض کیا تھا جو حضرت کی بات کو. اس میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے جو شیخ ہی بتا سکتا ہے. نگاہ سے گرانا تو یہ ہے کہ دل میں مخلوق کی وقت نہ ہو، دل کو کسی سے علاقہ نہ رہے، مخلوق کے تعلق پر اللہ کا تعلق غالب ہو جائے، مخلوق کی نظروں میں معزز بننے کی یا خالق کی رضا کے مقابلے میں مخلوق کے رضا کی فکر نہ ہو کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، مخلوق سے نظر بالکل اٹھ جائے اور خالق سے مل جائے. ادھر ادھر مت دیکھو بھائی، ادھر ادھر مت دیکھو، تیسری چوتھی دفعہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، دل کہیں اور ہوگا، جسم یہاں ہوگا. چھوڑ دو، جو کرنا ہے کر دے، سونا ہو جو سونے سونے دو، آپ فکر نہیں کرو. یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی توفیق دیں گے، میری نظر پڑے گی، میری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس کی خدا نخواستہ پکی عادت ہو جائے ادھر ادھر دیکھنے کی. ایک اور مصیبت کا پرسوں پتا چلا کہ بعض لوگ داڑھی کو ہر وقت ایسے کرتے رہتے ہیں، میری طرف دیکھنا ضروری ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دھاگا باندھ کے سو جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. کل میں نے واقعہ سنایا تھا ایک ملک کا، وہاں کے امام صاحب اتنے نیک کے پوچھو مت، اچانک دیکھا آدھی داڑھی، اس کو کیا ہو گیا بھائی، اتنے بزرگوں کی خدمت کی ہوئی آدھی داڑھی. دوسرے دن وہاں بیان تھا، گیا پوری داڑھی. میں نے کہا یا اللہ، اور رات کو پھر خواب میں دیکھی ہوگی، ظاہری بات ہے آدھی داڑھی کے بعد فوراً داڑھی کیسے آ جائے گی بھائی. تیسری چوتھی دفعہ بھی پریشان ہے، مسئلہ کیا ہے، کبھی داڑھی پوری کبھی داڑھی آدھی. پھر اس دن کھانے کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر تک بیٹھے تھے، تو یہ کسی کام سے گئے، واپس آئے آدھی داڑھی. میں نے کہا یار، یا تو مجھ پر جن چڑھ گیا یا ان پر جن چڑھ گیا، اتنا تو غلطی نہیں ہو سکتی. بیٹھے آ کے برابر میں، آ کر جگہ ان کی تھی، برابر میں آ کے بیٹھے تو دیکھا کہ سکھوں کی طرح داڑھی کو گما کر اندر کوئی دھاگا یا وہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا تھا، اس میں داڑھی کو ایسے پھنسایا ہوا تھا اس طرح کر کے. اور کچھ لوگوں میں مرض ہے داڑھی ایسے نوچنے کا تاکہ میری داڑھی کم لگے، دونوں اللہ کو ناراض کرنے کی بات ہے. داڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، سفارت خانے کا جھنڈا ہے، اس کو تو جھنڈے کو لہرانا چاہیے. جاؤ کسی یو کے وغیرہ کے سفارت خانے میں جھنڈا کٹا ہوا ہو، حکومت کورٹ مارشل کر دے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ بچائے بس ان باتوں سے بولتے ہوئے ہی ڈر لگتا ہے کہ کہاں کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیکھ سکتے، ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. بس مخلوق سے نظر بالکل اٹھ جائے اور خالق سے مل جائے، یہ تو مخلوق کا نگاہوں سے گر جانا ہے. لیکن یہ کہنا میں لوگوں سے اچھا ہوں یا اب مقدس ہوں کہ مخلوق میرے قلب میں رہنے کے قابل نہیں، یا میرا قلب مخلوق کے قید و بند سے آزاد ہو چکا ہے، یا میں تقبیل ولایت اور قرب خداوندی کے لیے مخلوق جیسی حقیر چیز کا قلب سے انخلا کرتا ہوں، غرض دوسروں کے مقابلے میں اپنی ذرہ برابر برتری کا احساس بھی جرم ہے. پہلی حالت محمود ہے، دوسری حالت مذموم ہے. مطلب یہ کہ قلب میں صرف اللہ رہے اور غیر نہ رہے، قلب کو غیر کے علاقے سے کوئی علاقہ نہ رہے. اور یہ اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کو مخلوق خود چھوڑ دیتی ہے، کہ مخلوق حضرت میر صاحب نے کہا نا تنگ کرتی ہے، یہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. اور حضرت میر صاحب نے فرمایا مجھے بھی حقیر اپنی تحقیر معلوم ہوتی ہے، تو جب لوگ نظروں سے گرائیں گے نا بڑا ملا بنتا ہے اور یہ وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. جس کو مخلوق خود چھوڑ دیتی ہے اسے حقیر سمجھتی ہے، تب اسے آسان ہوتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں قلب کو تمام علائق سے خالی کرنا اور اللہ سے تعلق کا جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے حسن سلوک سے قلب کو ان کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ تعلق اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق میں حائل ہو جاتا ہے. برعکس وہ شخص جس کا قلب تمام علائق سے خالی ہوتا ہے، اس کا تعلق مع اللہ بہت قوی ہو جاتا ہے، اس کی نظر مولا کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ تعالیٰ، اور مخلوق کا خوف اللہ دل سے نکال دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے مجھے بھی، سب کو اللہ تعالیٰ اپنا بنائے. اور نکاح تو پڑھا لے میں منع نہیں کروں گا, لیکن ان کو یہاں بلانا چاہیے کہ فوٹوگرافی نہیں ہونے دیں گے, کیمرہ ضبط کر لیں گے, پھر مسئلہ ہوگا. پروفیشنل کیمرہ لائے تھے ایک صاحب مسجد میں, جیسے ہی میں نے اعلان کیا اس نے فوراً کوئی کپڑا اوپر رکھ دیا, ہمت بھی نہیں اٹھانے کی. اسی طرح ہار پہننے نہیں دیں گے مسجد کے اندر, جو پتیاں گرتی ہیں وہ تو الگ بات, لیکن دوسرا یہ نکاح کا دن جیت کا ہے, ہار میں خود ہار لگی ہوئی ہے. بس یہ چیزیں سمجھا دیں, اور وہ فارم وہ جو کاغذ لے لیں, بس وہ کس طرح بھرنا ہے. وہاں پچھلے دنوں یہاں نکاح ہوا تھا, لڑکی سے اجازت لی ہے, اجازت وکیل کون ہے؟ وکیل کوئی کورٹ میں کیس تھوڑی ہے کہ وکیل ہوگا. ارے بھائی لڑکی کی طرف سے وکیل کون ہے؟ پھر بھاگے بھاگے گئے ہیں دوبارہ سب وہاں, تو پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہے. بٹیا کو دو دن سے بخار ہے, اللہ صحت عطا فرمائے. والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عافیتیں اور بھیک عطا فرمائے. بھلے نکاح پڑھائے منع نہیں ہے, لیکن وہ جو آ کے پتا کر لیں, تب وہ اپنے مہمانوں کو بتانا پڑے گا, ورنہ بعد میں پخ پخ میں ہم نہیں الحمدللہ اس چیز کی فکر کرتے. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.